وسيق الذين اتقوا ربهم الى الجنه زمرا. اور جو لوگ اپنے رب کی نافرمانی سے پرہیز کرتے تھے، تقوی اختیار کرتے تھے، انہیں بھی گروہ در گروہ جنت کی طرف لے جایا جائے گا. حتی اذا جاؤوها، یہاں تک کہ جب وہ اس پر پہنچیں گے، فتحت ابوابها، اس کے دروازے پہلے ہی کھولے جا چکے ہوں گے. وقال لهم خزنتها، اور اس کے منتظمین ان سے کہیں گے، یعنی آنے والوں سے، سلام علیکم، سلام ہو تم پر، طبتم، خوشحال ہوئے تم، فادخلوها خالدین، بس داخل ہو جاؤ اس میں، ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے. اب جنت والوں کے لیے بھی سیقا کا لفظ استعمال ہوا ہے. سیقا، سین واو قاف، اس کا روٹ ہے کسی چیز کو کسی چیز کی طرف ہانک کر لے جانا. اچھے اور برے دونوں معنوں میں استعمال ہوتا ہے. مثلا ابر رحمت یا سازگار ہوائیں جب بادلوں کو لے جاتی ہیں دوسری طرف، تو اس کے لیے بھی یہی لفظ استعمال ہوتا ہے. جہنم کی طرف جانے والوں کی صفت کفر بتائی گئی، اب جنت کی طرف جانے والوں کی صفت یہاں صرف ایمان نہیں بتائی گئی، ایمان سے آگے کی صفت تقویٰ، اللہ کا خوف، یعنی الذین کفروا کے مقابل الذین اتقوا استعمال ہوا ہے. اور تقویٰ کیا ہے؟ انسان اللہ تعالیٰ کی عظمت کو اس طرح پالے کہ اپنی بڑائی کی نفی کر دے، اپنی بڑائی کا احساس جس کے اندر سے ختم ہو جائے، وہی دراصل متقی ہوتا ہے. جب تک اپنی بڑائی کا احساس باقی رہے، انسان تقویٰ کی منزل تک نہیں پہنچ سکتا. جب تک یہ خیال آتا رہے کہ میں بڑی چیز ہوں، میرا ہر کام بہت اچھا ہے، میں بہت نیک ہوں، میں بہت عالم ہوں، میں بہت سمجھدار ہوں، میں سب سے آگے ہوں، تو یاد رکھیے یہ ساری باتیں منہ سے بولی ہوئی یا دل میں سمجھی ہوئی اپنے بارے میں، یہ تقویٰ کے منافی ہے. کیونکہ جہنم متکبرین کے لیے ہے، اور یہ سارے بول تکبر والے ہیں. کیونکہ انسان کو جو بھی کوئی نعمت ملی ہے وہ سب اللہ کی طرف سے، اس کو یہ سوچنے کی بجائے کہ میں سب سے بہتر ہوں، کسی بھی نعمت کا احساس ہونے پر فوراً انسان اللہ کی طرف رجوع کرے، اس کا شکر ادا کرے اور تکبر سے باہر آ جائے کہ میرا تو کچھ کمال ہے ہی نہیں. وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، ہمارے کسی کام کے کرنے سے کیا ہوتا ہے جب تک اللہ نہ چاہے. اس کی دی ہوئی توفیق ہی سے نیک کام بھی ہوتے ہیں، اور یہ بھی اس کی ایک رحمت اور انعام ہوتا ہے. مَن يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُ فِي الدِّينِ، جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اس کو دین کی سمجھ دیتا ہے، تو پھر تکبر کا کہاں مقام ہے؟ رزق اللہ کی تقسیم ہے، جس کو وہ مال دیتا ہے وہ مالدار ہوتا ہے، تکبر کی گنجائش کہاں ہے کہ انسان اس کو پا کر دوسروں کو اپنے سے کمتر سمجھنے لگے. اسی طرح عقل، سمجھ، ذہانت، بولنے کا طریقہ، کوئی بھی نعمت، جو کچھ بھی ملا، سب اس کا احسان اور انعام ہے. اس میں سے کسی بھی چیز کے خالق ہم نہیں ہیں. تو متقی انسان وہ ہوتا ہے جو اپنی بڑائی کے احساس کو ختم کر دے کہ میں بھی کوئی چیز ہوں. وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنۃ زمرا، تقوی والے بھی اپنے رب کی طرف گروہ در گروہ لے جائے جائیں گے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ تقوی بھی اکیلے رہ کے حاصل نہیں ہو سکتا، تقوی بھی گروہ میں رہنے سے ڈیولپ ہوتا ہے، اور پھر اسی گروہ میں انسان قیامت کے دن جنت کی طرف جائے گا. جس لیول کے لوگوں کے ساتھ ہوا، جس طرح کے نیک اعمال اس نے کیے، جس طرح جہنم میں جانے والوں کی گروہ بندی ہوگی، اسی طرح جنت میں جانے والوں کی بھی گروہ بندی ہوگی. وہاں پھر گروپس بن جائیں گے لوگ، ایک سوچ، ایک خیال اور ایک طرح کے کام کرنے والے. سب سے آگے تو انبیاء ہوں گے، پھر مقربین ہوں گے، پھر ابرار ہوں گے، اور اسی طرح درجہ بدرجہ. جنت کے 100 درجے ہیں. اور المرء مع من احبہ، انسان انہی کے ساتھ ہوگا جن سے وہ محبت کرتا ہوگا. آج ہم سب کو اپنے دلوں کا جائزہ لینا چاہیے کہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہماری محبت ہر انسان سے بڑھ کر ہے، ہر عالم اور ہر رشتے اور ہر کسی بھی انسان سے بڑھ کر. یا کیونکہ بعض اوقات ہم جب عام انسانوں کی طرف یا بعض اوقات اپنے استادوں یا علماء کی طرف نسبت کرنے لگتے ہیں تو ان کی محبت میں بڑھ جاتے ہیں بنسبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے. یہ چیز بھی ایمان کے منافی ہے. ایمان مکمل نہیں ہوتا جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر انسان سے بڑھ کر نہ چاہا جائے. ہم اپنی نسبت کس کی طرف کرتے ہیں؟ ہم کس کے ساتھ اٹھنا چاہتے ہیں؟ کس کے نام سے پہچانے جانا چاہتے ہیں؟ کس کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں؟ یہ ہم سب کی اپنی کچھ چوائس ہے. کس بزرگ کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں یا پھر پیغمبر علیہ السلام کا ساتھ چاہتے ہیں؟ تو ہر شخص اپنے اپنے گروہ میں اٹھے گا. پھر صرف چاہت سے بات نہیں بنتی, پھر کام بھی کرنے پڑتے ہیں, اس درجے کی قربانیاں بھی ضروری ہیں. تو جن لوگوں نے جس درجے کی قربانیاں کی ہوگی, جس درجے کے عمل کیے ہوں گے, انہی کے ساتھ ہوں گے. جس طرح کفر کے بہت سے درجے اور قسمیں ہیں, اسی طرح ایمان اور تقویٰ اور عمل صالح کے اتحاد سے بھی بہت سے درجے ہیں. حتی اذا جاؤوها, یہاں تک کہ جب اس کے پاس آ جائیں گے, فتحت ابوابها, اور اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے, پہلے سے ہی کھلے ہوں گے. جنت کے بھی دروازے ہیں, جیسے جہنم کے دروازے ایسے ہی جنت کے دروازے بھی ہیں. حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, قیامت کے روز میں سب سے پہلے جنت کے دروازے پہ آؤں گا اور دروازہ کھلواؤں گا. جنت کا خازن پوچھے گا, یعنی دروازہ کھٹکھٹانے پر, کون ہے؟ میں جواب دوں گا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم. خازن کہے گا, مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا تھا کہ آپ سے پہلے کسی کے لیے دروازہ نہ کھولوں. ایک اور حدیث میں آتا ہے, حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, قیامت کے روز سب سے زیادہ امتی میرے ہوں گے اور میں سب سے پہلے جنت کا دروازہ کٹکھٹاؤں گا. حضرت سہل بن سعد سے روایت ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جنت میں 8 دروازے ہیں, جن میں سے ایک کا نام ریان ہے, جس میں صرف روزہ دار ہی داخل ہوں گے. یہ بخاری کی روایت ہے. جہنم کے 7 دروازے ہیں لیکن جنت کے 8 ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس شخص نے اللہ کی راہ میں جوڑا خرچ کیا, مثلاً 2 گھوڑے 2 تلواریں, یعنی دگنی قربانی کی, اسے جنت میں یوں کہہ کر بلایا جائے گا, اے اللہ کے بندے, یہ ہے بہتر صلہ, یعنی تمہارے انفاق کا. اسے خاص دروازے سے بلایا جائے گا. جو اہل صلات میں سے ہوگا اسے باب الصلات سے پکارا جائے گا. جو اہل جہاد میں سے ہوگا وہ باب الجہاد سے پکارا جائے گا. جو اہل صدقہ میں سے ہوگا وہ باب الصدقہ سے پکارا جائے گا. جو اہل صیام سے ہوگا وہ باب الریان سے پکارا جائے گا. جب آپ جنت کے دروازوں اور پکارنے کا ذکر کر رہے تھے, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ایسے شخص کو تو کوئی خسارہ نہیں ہوگا جو سب دروازوں سے پکارا جائے گا, اور ہے کوئی ایسا شخص جو ہر دروازے سے پکارا جائے, یعنی ہر دروازہ اس کے لیے کھلا ہو اور ہر کوئی اس کو بلا رہا ہو؟ آپ نے فرمایا, مجھے امید ہے کہ تم انہیں میں سے ہوگی. ہم ذرا اپنے آپ کو دیکھیں, اپنے روزوں کو دیکھیں, اپنی نمازوں کو دیکھیں, اپنے سب کے خیرات کو دیکھیں, اللہ کی راہ میں جد و جہد کا حق دیکھیں, اللہ کی راہ میں دین کے کام کے لیے وسائل فراہم کرنے کا, جیسے وہ جوڑا خرچ کیا, یعنی 2 گھوڑے 2 تلواریں. اس زمانے میں فی سبیل اللہ کام کے لیے یہ ٹولز ہوتے تھے, آج کے دور میں کچھ اور ٹولز بھی ہیں. تو ایک نہیں, 2 2. تو جو جتنی قربانی کرے گا اس مخصوص دروازے سے داخل ہوگا اور بڑی شان کے ساتھ داخل ہوگا. اسی طرح بلا حساب کتاب جنت میں جانے والے ایک خاص دروازے سے داخل ہوں گے. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اپنی امت کے ان لوگوں کو باب ایمن سے جنت میں داخل کرو, جن پر کوئی حساب کتاب نہیں, جو بلا حساب اندر جائیں گے, اور وہ جنت کے دوسرے دروازوں میں سے داخل ہونے والوں کے ساتھ بھی شریک ہے. یعنی اگر وہ کسی اور کے طرف سے جانا چاہے تو ان کی چوائس ہے. اچھا, جن لوگوں کو سب دروازوں سے بلایا جائے گا ان کے لیے پھر اپنی چوائس ہوگی کہ وہ کیا پسند کرتے ہیں. سارے وہ دیکھ کر پھر جس سے جانا چاہیں گے اس سے لے جائے جائیں گے. قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے. آپ نے فرمایا, جنت کی چوکھٹ کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا مکہ اور حجر, بحرین کے ایک شہر کا نام ہے, اس کے درمیان ہے, یا جتنا مکہ اور بسرا, شام کے ایک شہر کا نام ہے, اس کے درمیان ہے. اور یہ فاصلہ تقریباً 1160 کلومیٹر ہے مکہ اور حجر کے بیچ کا, اور مکہ اور بصرا کے فاصلہ جو ہے وہ 1250 کلومیٹر ہے، یعنی ایک دروازہ اتنا لمبا ہوگا، یوں سمجھے کہ یہاں سے کراچی سے لاہور تک کا راستہ اندازہ اتنا ہی ہے، اس سے تھوڑا زیادہ ہوگا، لیکن بہرحال یعنی ایک دروازے کی چوڑائی اتنی ہوگی، اور سب لوگ کس طرح داخل ہوں گے، ایک ساتھ سٹیپ ان کریں گے، یعنی کہ بھیڑ لگی ہوگی، کچھ آگے جلدی چلے جائیں گے اور کچھ پیچھے رہ جائیں گے، نہیں، اتنا چوڑا ہوگا کہ سب برابر سٹیپ ان کریں گے اس اپنی خاص کوالٹی کی وجہ سے. حضرت سہل بن سعد سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے 70,000 افراد، اور ایک اور روایت میں 7 لاکھ کا بھی ذکر ملتا ہے، وہ جنت میں اس طرح داخل ہوں گے کہ ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے ہوئے ہوں گے، ان میں سے کوئی بھی اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہوگا جب تک آخری آدمی داخل نہ ہو جائے، یعنی بیک وقت داخل ہوں گے. ان جنتیوں کے چہرے چودھری رات کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو شخص اچھی طرح پورا وضو کرے، یعنی جلد بازی میں نہ کرے کہ ادھر سے سوکھا رہ جائے ادھر سے، یا سستی کے مارے اور سر سے ٹلانے کے لیے، نہیں، شوق سے اچھی طرح پورا وضو، پوری احتیاط اور دھیان سے کہ کوئی حصہ خشک نہ ہو، اور اس کا حق ادا کر کے پھر کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ، یعنی میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں جس سے چاہے داخل ہو. کیونکہ وضو کرنا ایک مشکل ترین کام ہے، اس لیے اس پر اچھی طرح عمل کرنے والے کے لیے بھی یہ خوشخبری ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت 5 نمازیں ادا کرے، کیونکہ شوہر کی تابع داری اور بچوں کی نگہداشت میں عموماً عورت کے لیے نماز پڑھنا مردوں کی نسبت مشکل ہوتا، 5 وقت کی نماز پڑھے، رمضان کے روزے رکھے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے، یعنی زنا سے پرہیز کرے، اپنے شوہر کی فرما برداری کرے، یعنی شوہر کی اطاعت کرے، اسے قیامت کے روز کہا جائے گا جنت کے 8 دروازوں میں سے جس سے چاہو داخل ہو جاؤ. ایک اور روایت میں آتا ہے جس مسلمان کے 3 نابالغ بچے فوت ہو گئے اور اس نے صبر کیا تو وہ بچے اسے جنت کے 8 دروازوں کو ملیں گے جس دروازے سے چاہے گا داخل ہوگا. کیونکہ صبر کرنا بھی مشکل ہے نا، اور ایک بچے کے بعد دوسرا اور پھر تیسرا فوت ہوتا چلا جائے. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے دروازے سوموار اور جمعرات کو کھولے جاتے ہیں اور ہر اس شخص کو بخش دیا جاتا ہے جو اللہ سے شرک نہ کرتا ہو، سوائے اس آدمی کے جو کسی دوسرے بھائی کے ساتھ کینہ رکھتا ہو. اس شخص کو نہیں بخشا جاتا جس کے دل میں دوسرے کے لیے کینہ ہو، میل ہو، کوئی حسد، نفرت، بغض کی دل میں بات رکھی ہوئی ہو. ان دونوں کے بارے میں فرشتوں سے کہا جاتا ہے ان دونوں آدمیوں کا انتظار کرو یہاں تک کہ یہ دونوں آپس میں مل جائیں، یعنی اپنی اصلاح کر لیں. ان دونوں کا انتظار کرو حتیٰ کہ آپس میں مل جائیں. اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ مسلمانوں کے آپس کے تعلقات کا بگاڑ کتنی زیادہ نقصان دہ چیز ہے. اسی لیے کہا گیا نا کہ کیا میں تم کو بتاؤں ایک ایسی چیز جو نماز، روزے، ہر چیز سے افضل ہے، اصلاح ذات البین، آپس کے تعلقات کی اصلاح. اور آپس کا بگاڑ فی الحالقہ، وہ تو دین کو مونڈ کے رکھ دینے والا ہے، دین کی صفائی کر دیتا ہے. ظاہر ہے کہ دین کا کام اکیلے کوئی نہیں کر سکتا، اکیلے دین پر کام رہنا بے حد مشکل ہے. آپ کو ہمیشہ دین پر چلنے کے لیے دوسروں کی سپورٹ چاہیے ہوتی ہے، اور اگر ان لوگوں کے ساتھ آپ کے تعلقات ہی اچھے نہ ہو جن کے ساتھ آپ مل کے چل رہے ہیں تو آپ دین کا کوئی کام کرنے کے لائق نہیں رہتے، پھر آپ تقوی میں ترقی نہیں کر سکتے. اسی لیے زمران گروہ در گروہ جنت میں داخل ہوں گے، اور جنتیوں کے دل آپس میں ایک دوسرے کے لیے کیسے ہوں گے. ہم سب اپنے آپ کو خود ٹیسٹ کر سکتے ہیں، اپنی عبادات کو دیکھیں، اپنے اخلاق اور معاملات اور اپنے دل کی حالت، کیونکہ تقوی والوں کے لیے جنت ہے نا، اور یہ کینہ حسد بغض ہے تقوی کے منافی ہے، اور وہاں زیادہ جنم لیتا ہے جہاں تکبر کا احساس ہے، کیونکہ تکبر وہ بیج ہے جس سے یہ ساری خرابیاں پھوٹتی ہیں. کسی سے حسد کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ اس کی اچھائی اچھی نہیں لگتی، ہم سمجھتے ہیں ہم سب سے اچھے ہیں. مجھ سے اچھا بھی کوئی ہو سکتا ہے؟ جب ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ کسی اور کی تعریف کر رہے ہیں، اس کو زیادہ اچھا کہہ رہے ہیں، تو ہم حسد میں مبتلا ہو جاتے ہیں، ہم اس کو کسی نہ کسی طرح نقصان پہنچانا شروع کر دیتے ہیں. اور اسی طرح باقی تمام آپ کے تو جنت والے دنیا میں بھی ایک دوسرے سے صاف دل رکھتے تھے، کچھے داخل ہوں گے، حتیٰ جن لوگوں کے دل میں کچھ تھوڑا بہت ایسا کوشش کے باوجود بھی کھوٹ کپٹ رہ گیا، وہ جنت میں جانے سے روک دیے جائیں گے، ایک نہر الحیات یعنی ایک پل پہ روکے جائیں گے، وہاں ان کے دلوں کو دھویا جائے گا، صاف کیا جائے گا، پھر اندر جائیں گے. میلے دل والے جنت کے اندر جانے کے لائق نہیں، ان کا کیا کام وہاں؟ میل کچال تو جہنم کے لیے ہوتی ہے، لیکن اگر کسی کے ویسے بہت نیک عمل ہوئے اور کسی وجہ سے کوئی تھوڑی بہت مس انڈرسٹینڈنگ کسی کے ساتھ ہو گئی تو وہ بھی جنت میں جانے سے پہلے صاف ہوگی. تو انتظار تو کرنا پڑے گا، اب سارے جا رہے ہیں اور اس کو روکا ہوا، یہاں رک جاؤ، پہلے اس کو دھو پھر چلو اندر. کچھ تو پیچھے رہ گیا نا بندہ، پھر بھی اس لیے کتنا ہی اچھا ہو کہ انسان بھلا دے سب کی غلطیوں کو، معاف کر دے سب کو، اپنی خاطر کسی کے اوپر احسان کرتے ہوئے نہیں. جیسے ابھی بات ہو رہی تھی نا کہ ہم کسی کو معاف بھی کرتے ہیں تو اس پہ احسان جتا کے. اور جنت کے دروازے جب رمضان آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جنت کے کھول دیے جاتے ہیں اور شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں. وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنۃ زمرا. اپنے آپ کو دیکھیں کس گروہ میں ہیں، ڈھونڈیں اپنے آپ کو کس کس سے محبت ہے اور کس گروہ میں اٹھائے جانا چاہیں گے، کن کے ساتھ جانا چاہیں گے. اور پھر جن سے محبت ہے انسان خود بخود ان جیسے کام کرنے کی کوشش کرتا ہے. حتی اذا جاؤوها وفتحت ابوابها. اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جنت میں سب سے پہلے جانے والے گروہ کے چہرے چودھویں رات کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے، دوسرے گروہ کے چہرے آسمان پہ چمکنے والے ستاروں میں سے روشن ترین ستارے کی طرح چمکتے ہوں گے. اس سے کیا پتا چلتا ہے؟ چہروں کی چمک میں بھی فرق ہوگا اعمال کی نسبت. اب چاہے تو چمک بڑھا لیں اور چاہے تو گھٹا لیں، جیسے کام کریں گے چمک بھی ویسی آئے گی، یہ اوپر سے کچھ لگا کے چمک نہیں بنے گی. وفتحت ابوابها اور اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا کے کھلوا دیں گے اور پھر آٹومیٹک ڈورز بخود کھلے ہوئے ہوں گے. یعنی یوں لگتا ہے نا جیسے شاہی مہمانوں کے ساتھ جو سلوک کیا جاتا ہے تو جنت کے ساتھ وہی سلوک کیا جائے گا. کبھی آپ کو کسی بڑے محل میں یا کسی بادشاہ کے پاس جانے کا اتفاق ہوا ہوگا، دروازوں پر کھڑے ہوتے ہیں لوگ دروازے کھولنے کے لیے، دروازہ کھولنے کی آپ کو زحمت نہیں ہوگی، تو اسی طرح عزت و اکرام کے ساتھ داخل کیے جائیں گے. وقال لهم خزنتها اور جنت کا دربان ان سے کیا کہے گا؟ سلام علیکم. خود آگے بڑھ کے سلام کرے گا. ایسا عموماً نہیں ہوتا جیسے کسی فائیو سٹار میں آپ جائیں تو دروازہ کھولنے والا کھولتا اور پہلے آپ کو سلام کرتا، تو وہ بھی آپ کو سلام کریں گے اور کیا کہیں گے؟ تب تم بہت اچھے رہے، تم مبارک ہو تم کو. یہ خیر مقدم کے الفاظ ہیں، ویلکم، اہلن و سہلن، جیسے ہم کہتے ہیں خوش رہو، شاد رہو، آباد رہو، پھلو پھولو، اسی معنی میں تب تم فادخلوها خالدین، ان میں رہو ہمیشہ ہمیشہ. وقال الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ. اور وہ کہیں کہ شکر ہے اس خدا کا جس نے ہمارے ساتھ اپنا وعدہ سچ کر دکھایا. وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء. اور ہم کو زمین کا وارث بنایا، اب ہم جنت میں جہاں چاہیں اپنی جگہ بنا سکتے ہیں. اور یہاں زمین سے مراد جنت کی زمین ہے. اچھا یہ جو وراثت کی بات ہے نا، یہ بڑی خوبصورت بات ہے کہ ہمیں وارث بنایا، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں بھیجا گیا اور شیطان نے چالیں چل کے ان کو وہاں سے نکلوا دیا. اب جب شیطان کی چالوں کو کاٹ کے دوبارہ جنت میں جنت والے پہنچیں گے تو وہ کہیں گے الحمدللہ الذی صدقنا وعدہ. کون سا وعدہ؟ اما یأتینکم منی ہدن فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. وأورثنا الارض، اس جنت کا ہمیں وارث بنا دیا. نتبوأ من الجنۃ حیث نشاء، ساری جنت اپنی جہاں چاہیں جگہ بنائیں، جہاں چاہیں رہیں. تبوا کلس ایسی جگہ پر رہائش کے لیے آتا ہے جہاں کی آب و ہوا اور ماحول رہنے والے کی طبیعت کے موافق ہو، سازگار ہو. تو جنت میں نہ صرف یہ کہ ہر ایک کا اپنا مقام ہوگا، ایک گھر ہوگا، بلکہ جہاں جب چاہے گا ملاقات کے لیے چلا جائے گا، جس سے چاہے گا جا کے ملے گا، بہترین قسم کی ٹرانسپورٹیشن کے انتظامات ہوں گے، سیر و تفریح کی جگہ ہوگی، کوئی روک ٹوک نہ ہوگی، کوئی پابندی نہ ہوگی، کوئی ذمہ داری نہیں ہوگی، کوئی فرض نہیں ہوگا، کوئی مصروفیت ایسی نہیں ہوگی کہ جو انسان کو روک دے اپنے مرضی کا کام کرنے سے. یعنی اپنے اپنے محلات اور باغات میں تو ہوں گے ہی، لیکن اس کے علاوہ بھی جہاں چاہیں گے جا کے جگہ بنائیں گے، جتنے دن چاہیں گے رہیں گے، پھر واپس آ جائیں گے، وہاں سے جی بھر جائے تو کہیں اور چلے جائیں گے، جو جی میں آئے گا کریں گے. نتبوأ من الجنة حيث نشاء، جہاں چاہیں جائیں. اور دنیا میں تو کیا ہوتا ہے، یہاں جانے کے لیے ویزا چاہیے، وہاں جانے کے لیے ٹکٹ چاہیے، وہاں جانے کے لیے یہ پابندیاں ہیں. سیاسی جغرافیائی قیدیں ہیں، معلوم نہیں کیا کچھ ہے، لیکن جنت میں کوئی قید نہیں. نتبوأ من الجنة حيث نشاء، جہاں چاہیں ہم جنت میں جائیں، کوئی پابندی نہیں، کوئی رکاوٹ نہیں. یعنی جنت ایسی جگہ ہے جہاں انسان کو اپنی کوئی بھی خواہش پوری کرنے کے لیے کسی بھی قسم کی کوئی رکاوٹ نہ ہوگی. یعنی جنت رکاوٹوں سے خالی ہے، پابندیوں سے خالی ہے. لیکن یہ ان کے لیے ہے جو دنیا میں پابندیوں کے ساتھ رہے. جزا کے طور پہ سب پابندیاں اٹھا لی جائیں گی. نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم اجر العاملین، کتنا اچھا اجر ہے عمل کرنے والوں کے لیے. اب یہاں پر متقین اور باقی کچھ نہیں کہا، عاملین. جنت کی قیمت عمل ہے، جنت کے لیے عمل کی ضرورت ہے، عمل لے کے آؤ. یعنی جو محض دوسروں کے عمل کے سہارے یا دوسروں کی سفارش کے سہارے جنت میں جانے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، وہ جنت الحمقاء میں رہتے ہیں، احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں. وہاں تو کیا بتایا جائے گا، فنعم اجر العاملین وترى الملائكة حافين من حول العرش. عدالت برخاست ہو رہی، فیصلہ ہو گیا، جنت والے جنت میں چلے گئے، جہنم والے جہنم میں. یوم الدین کا اصل کام ختم، عدالت اٹھ گئی. اب سارے فرشتے عرش کے گرد گھیرا کر لیں گے. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم، سب کے سب اپنے رب کی حمد و ثنا میں مشغول ہو جائیں گے. سب سبحان اللہ پکار رہے ہوں گے، الحمدللہ کہہ رہے ہوں گے. وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ، اور سارے انسانوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا، کسی پہ کوئی ظلم نہ ہوگا. اور اس انصاف کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہوگی کہ پہلے دن سے اللہ نے جو حق کو باطل کے معیار قرار دیے تھے اور جو وعدے کیے تھے اچھے عمل کرنے والوں کے لیے، وہ سب اللہ نے پورے کر دیے. مجرموں کو الگ کر دیا اور نیک کام کرنے والوں کو الگ. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اصل چیز جو اللہ تعالیٰ کو حمد و شکر کے لائق بناتی ہے وہ اس کا عدل ہے، جو نیک اور بد کے درمیان وہ فرق کرے گا کہ کسی پہ کوئی ظلم نہ ہوگا. کیونکہ اگر یہ نہ ہو تو دنیا ڈھیر لگ رہی ہے نا، ظلم کا گھر ہے یہ. اگر چور ڈاکو بھی جنت میں چلے جائیں، جھوٹ بولنے والے، غیبت کرنے والے، حسد کرنے والے، دوسروں کی جڑیں کاٹنے والے، دوسروں کو نقصان دینے والے بھی سب جنت میں پہنچ جائیں، اس میں جہنم کس کے لیے ہے؟ تو یہ تو بہت کلیئر کٹ فرق کر دیا جائے گا اچھے اور برے عمل کرنے والوں کے درمیان. اور یہی اللہ تعالیٰ کا عدل ہوگا، اور اسی بنیاد پر تو حمد و ثنا ہوگی اللہ کی. اب آپ دیکھیں تو وہ سین پیچھے سے آپ ملائیں کہ وہ اشرقت الارض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق. اور یہاں پھر دوبارہ دہرایا گیا، وقضي بينهم بالحق، وہاں فرمایا وهم لا يظلمون، اور یہاں پر نتیجہ وقيل الحمد لله رب العالمين، اور الحمد لله رب العالمين کی ساری صدائیں ہوں گی.
وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ. وقالوا الحمد لله الذي صدرنا وعده وأورثنا الأرض نتبعها. تبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين.
یہ دعا بھی اختتام مجلس پر کتنی ریلیونٹ ہے کیونکہ آخرت کی عدالت جب اپنے اختتام کو پہنچے گی اس وقت بھی یہ سب دشونا بحمد ربهم ہوگا. اور ہر روز پہ جب اللہ کی تعریف اور اللہ کی کتاب پڑھنے کے بعد ہم یہ دعا پڑھتے ہیں وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك.